رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں ایک کتابچے کا مطالعہ کرنا ہے جس کا عنوان ہے اسلام کی نشوت ثانیہ کرنے کا اصل کام. یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں خود ہی اس کتابچے کا محرر یا مصنف ہوں اور اس وقت خود ہی اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. عام طور پر کیسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تحریر ایسی ہو کہ جس کی کوئی خصوصی اہمیت ہو تو پھر اس کی شرح کرنے والے تو شروع ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی یہ تحریر خود پڑھائی ہے اور آج پھر یہ محنت میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج سے جو حضرات بھی وابستہ ہوئے ہیں، خواہ وہ طالب علم کی حیثیت سے وابستہ ہوئے ہوں اور خواہ سٹاف میں شریک ہوئے ہوں، اور یہ جو ایک سالہ کورس ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کی اسکیم کا ایک جز ہے، تو اس سے وابستگی رکھنے والے ہر شخص کے سامنے وہ فکر واضح رہنا چاہیے جس کے تحت کے یہ ادارے قائم ہوئے. اس لیے کہ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جو بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ غالب آتا چلا جاتا ہے اور مقصدی ادارے تدریجاً اپنی مقصدیت کو کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر جس قسم کے ادارے اس ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح کی نوعیت ان اداروں کی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فکر اس کے بنیاد میں کار فرما ہے وہ بار بار تازہ کیا جاتا رہے. مجھے خود یہ احساس تھا کہ اپنی تحریر کو خود پڑھانا کچھ عجیب سا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی اہمیت جتانا اور بھی عجیب تر ہے، لیکن میں اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلے تو سامنے آ چکی ہے کہ چونکہ ہمارے اس قرآن اکیڈمی کے قیام میں، قرآن کالج کے قیام میں اصل جو اس کا فکری پس منظر ہے وہ اسی کتابچے میں، لیکن اس مقصد کے تحت کہ آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے پڑھیں اور میری معروضات کو بھی توجہ سے سنیں، مزید یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتابچے کے بارے میں ایک تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، انہوں نے اس کی تائید اور تحسین میں زبانی تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے گزشتہ پورے 50 سال کا لٹریچر جو دینی موضوعات پر بر صغیر ہند و پاکستان میں چھپا ہے وہ سب میری نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن ایسی جامع تحریر میں نے آج تک نہیں پڑھی. اس کے بعد پھر انہوں نے صرف اپنے زبانی تحسین پر اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ ایک مقالے کی شکل میں ایک خط مجھے لکھا جس میں اس کے بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت کی، بعض کے پس منظر کو مزید نمایاں کیا، بعض نکات جو ہے ان کی اہمیت جو ہے اسے مزید مبرہن کیا. میرے چھوٹے بھائی جن سے آپ واقف ہیں ڈاکٹر افسار احمد، جس زمانے میں یہ مضمون میرا پہلی مرتبہ 1967 میں چھپا تھا میساک میں، اسی زمانے میں وہ جا رہے تھے انگلستان اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے. ایم اے فلسفہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا اور فرسٹ کلاس فرسٹ وہ رہے تھے. پھر میں نے انہیں لاہور بلا لیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایم اے سائیکالوجی بھی کریں، تو گورنمنٹ کالج میں وہ داخل ہو گئے تھے اور ایم اے سائیکالوجی میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ انہیں وہ وظیفہ مل گیا باہر جانے کے لیے، تو انگلستان روانہ ہو رہے تھے. اسی زمانے میں یہ کتاب چھپ، یہ مضمون پہلی مرتبہ اپنی ساتھ میں چھپا، ساتھ لے گئے تھے اسے. پھر ان کا مجھے وہاں سے خط آیا کافی عرصے کے بعد کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضمون کو 6 مرتبہ پڑھ چکا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں کچھ نئی باتیں ملی، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس مضمون کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی فکری استقامت حاصل ہوئی ہے دین پر کہ وہ 6-7 سال باہر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ جو بھی دینی پس منظر یہاں ان کا بن چکا تھا، ان کے فکر کا، ان کے عمل کا، وہ نہ صرف یہ کہ برقرار رہا ہے بلکہ یہ کہ اس میں مزید استحکام پیدا ہوا ہے. پہلی وقت میں یہ کتاب جو میں نے چھاپا تھا دارالشاعت الاسلامیہ جو میرا ذاتی ادارہ تھا، ابھی انجمن وجود میں نہیں آئی تھی، انجمن تو قائم ہوئی ہے 1972 میں، یہ بات میں کر رہا ہوں 1967 کی، 5 سال قبل، جبکہ میں صرف ایک فرد کی حیثیت سے ابھی کام کر رہا تھا. 1965 سے 1972 تک 7 برس میں نے صرف ایک فرد کی حیثیت سے لاہور میں کام کیا ہے، نہ کوئی جماعت تھی، نہ تنظیم تھی، نہ ادارہ تھا، نہ انجمن. تو اشاعتی ادارہ بھی میرا ذاتی تھا، دارالاشاعت الاسلامیہ، جب انجمن بنی تو اس کو میں نے بند کر دیا، اور پھر اب اشاعت کا کام جو بھی ہے وہ انجمن کے زیر اہتمام ہوتا ہے. تو میں نے اس کتابچے کو بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے اس مقالے نما خط کے ساتھ شائع کیا تھا، اس پر جو تبصرہ کیا تھا وہ شاید آج کہیں آپ کے مطالعے کے دوران بھی آ جائے گا اس کا حوالہ. مولانا عبدالواجد دریاباری جو بہت ہی بر عظیم کے اہم ادیبوں میں سے، اور مذہبی اگر مفکر کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہرحال مذہبی میدان میں بھی ان کا تعارف جو ہے ایک علمی شخصیت کی اعتبار سے وہ بہت کافی وسیع حلقے میں تھا. ان کا پرچہ جو ہے صدق اور صدق جدید، یہ تو ہماری یوں سمجھیے کہ تاریخ کا ایک جز ہے. انہوں نے بھی ان دونوں کے بارے میں جو رائے ظاہر کی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ جائے گی. تو میں نے یہ چند باتیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہیں، اس لیے جبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے درمد ہے خود بھی گوئن والی بات ہے کہ میں اپنی تحریر کی گویا کہ خود تعریف کر رہا ہوں، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت کے تحت کہ آپ اس کے پس منظر سے واقف ہوں، اس کی اہمیت بھی کچھ آپ کے سامنے آئے، تاکہ پھر اسی قدر توجہ کے ارتکاز کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں. اب تک یہ تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں چھپ چکا ہے، اس کے 8-10 ایڈیشن نکلے ہیں مسلسل، اور ہمارے اس پوری تحریک میں اس کو ایک بڑی اساسی اہمیت حاصل ہے. میرے 2 کتابچے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انجمن خدام القرآن وجود میں آئی، پھر تنظیم اسلامی قائم ہوئی، تو ان پوری کوششوں کی جڑ بنیاد کی حیثیت 2 کتابچوں کو حاصل ہے. یہ دونوں 1967-1968 کی چیزیں ہیں. 1967 میں یہ مضمون میں نے لکھا تھا، اور 1968 میں پہلی مرتبہ جب مجھے دعوت دی گئی ہے مسجد خضرا سمن آباد میں کہ میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کروں، تو پہلے 2 جمعوں میں میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی جو اب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے کتابچے کی شکل میں. تو میرے فکر کی الحمدللہ اساس جو ہے وہ ان 2 کتابوں میں موجود ہے، اور سارا کام جو بھی اس کے بعد ہوا ہے وہ در حقیقت اسی کی توسیع اور ایکسٹینشن ہے. انجمن جب قائم ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے بنیادی مینیفیسٹو کی حیثیت بھی اس تحریر کو حاصل ہے. اسی کام میں خلاصہ کیا تھا، جیسے کہ جو قرارداد تاسیس ہے انجمن کی وہ در حقیقت اسی کے فکر کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کا بھی کچھ تھوڑا سا چند نکات کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی دستور میں شامل کی گئی. تو یہ پس منظر ہے اس کتابچے کا. اب آپ لوگ بھی کھول لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پہلی بحث ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا. بعض الفاظ اس میں ثقیل ہے. استیلا کے معنی ہے تسلط، غلبہ، اور انگریزی میں صحیح ترین ڈومینیشن. ہماگیر، آل ایمبریسنگ، یہ ایک آل ایمبریسنگ ڈومینیشن ہے ویسٹرن تھاٹ کی. دی آل ایمبریسنگ ڈومینیشن آف ویسٹرن تھاٹ، یہ گویا کس کا انگریزی میں عنوان بنے گا، فکر مغرب کا ہماگیر استیلا. موجودہ دور بجا طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم و فنون کی بالا دستی کا دور ہے، اور آج پورے پورے عرصے پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے. یہ ایک جملہ ہے، اس کے پہلے ذرا آپ ایک لکھ لیجئے. یہ ایک سینٹنس ہے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک بات ہے کہ جو یہاں مکمل ہو گئی. نمبر 2، آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے، اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے. یہ دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوا. نمبر تین ڈال لیجئے, کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطۂ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہراہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے. ورنہ مشرق ہو یا مغرب, ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمام کار ہے, زمام کار یعنی باغ دور لگام, وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے ہیں. یہ تیسری بات مکمل ہو گئی. اب نمبر چار لکھ لیجئے, مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر ہماگیر اور شدید ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے, دقت مشکل کے معنی میں نہیں ہے, یہ گہرائی دقت نظر دقیق, جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف سا پارا ہے. دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو, مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہماگیر ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف سا پارا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکل یا محفوظ نہیں ہے اور خود ان کا طرز فکر بھی بہت حد تک مغربی ہے. یہ چار پوائنٹس ہیں جو اس چھوٹے سے پیراگراف میں آئے ہیں. یہ ایک آبزرویشن ہے, مشاہدہ ایک شخص کا کہ وہ جب دیکھ رہا اس وقت کے حالات کو کہ دنیا میں تہذیب اور تمدن کے کون کون سے رنگ ہیں تو اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہماری یہ سرزمین, یہ کرۂ ارضی ایک گلوبل سیولیزیشن, ایک عالمی تہذیب کے نرجے میں ہے. پہلے جبکہ فاصلے زیادہ ہوتے تھے, ذرائع رسل و رسائی نہیں تھے, تو دنیا جو ہے وہ بہت سی تہذیبوں کی وہ ایک یوں سمجھیے کہ گہوارہ بنی رہتی تھی. چین میں کوئی اور تہذیب ہے, یونان میں کوئی اور تہذیب ہے, تہذیب علیحدہ, تمدن علیحدہ, فکر علیحدہ, سوچ علیحدہ, رہن سہن علیحدہ, وضع قطع علیحدہ, لباس علیحدہ, کھانے پینے کے انداز علیحدہ. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ترقی ہوئی ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی, اس کے نتیجے میں دنیا سکڑی اور اب فاصلے جو ہے تقریباً معدوم ہو چکے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تو اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہو جاتا, اور وہ ہوا ہے بالفعل. اس نقطے کو اپنے ذہن میں اس سے بھی جوڑ لیجئے کہ اسی سے مربوط ہے یہ حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے وہ مخصوص علاقوں یا مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے. کوئی عالمی رسول جس کی بے شک ہوئی ہو پوری نوع انسانی کے لیے حضور سے پہلے مبعوث نہیں ہوئے. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی بے شک پوری نوع انسانی کے لیے. اس کا تعلق جو ہے در حقیقت اسی پہلو سے کہ اس سے قبل ممکن بھی نہیں تھا بالفعل, جب تک کہ یہ ترقی نہ ہوئی ہوتی تو بالفعل بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ پاتی. لہذا جب ٹیکنالوجی اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اب ایک دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی, تب در حقیقت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی, اس کے ساتھ حضور کی بعثت ہو رہی ہے, اس اعلان کے ساتھ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اور تاریخی طور پر بھی یہ سامنے رکھیے کہ جس تیزی کے ساتھ جو فتوحات کا دائرہ بڑھ رہا تھا خلافت راشدہ میں, جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر صد فیصد صحیح عکاسی کرنے والا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, اگر کوئی انٹرنل سیبوٹاج نہ ہوا ہوتا جو عبداللہ ابن سبا کے ذہن کے نتیجے میں اور اس کی سازش کے نتیجے میں ہوا, اور باہمی خوریزی ہوئی, جنگ و جدال مسلمانوں کا آپس میں, الفتنۃ الکبریٰ جس کا آغاز ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے,
اور پھر اس کے بعد 4.5 برس تک آپس کی خانہ جنگی جس میں لگ بھگ 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے شہید ہوئے یا ختم ہوئے. اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو واقعتاً اسی وقت یہ اسلامی تہذیب جو ہے پورے عالم کے اوپر چھا جاتی. تو اس اعتبار سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے کہ وہ تہذیب تو عالمی نہیں بن سکی, وہ پروسیس رک گیا ایک سٹیج پر, اور اس کے بعد سے ہمارا ایک ڈاؤن فال شروع ہوا رفتہ رفتہ تدریجاً. اس تہذیب اور اس تمدن کے خد و خال جو ہے وہ بلکہ دھلاتے چلے گئے. لیکن ایک تہذیب پھر جو اس کے تقریباً 1,000 برس بعد وہ جب پھر یورپ سے ابھری ہے تو یہ تہذیب جو ہے یہ پھر گلوبل بنی ہے. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی تہذیب کا غلبہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے زمین, اس پر آپ دیکھیں گے نیچے کہیں پانی ہے یعنی سمندر ہے, کہیں میدان ہے, کہیں صحرا ہے, کہیں پہاڑ ہے, لیکن اوپر چلے جائیے تو ایک ہی فضا کا وہ قرائے فضائی جو ہے وہ اس سب کو انولپ کیے ہوئے ہیں, گویا کہ اپنے اندر گھیراؤ میں لیے ہوئے. اوپر فرق نہیں ہے, سمندر کے اوپر بھی وہی ہوا ہے, ہمالیہ کے اوپر بھی وہی ہوا ہے, میدانوں پر بھی وہی ہوا ہے, اور اگر آپ صحراؤں پر جائیں تو وہاں بھی وہی ہوا ہے. تو معلوم یہ وہ اوپر جو ہے ایک ہے, ہوموجینٹی ہے, نیچے جو ہے کچھ فرق ہے, تفاوت ہے. بعین ہی یہ حال اس وقت دنیا کا ہے. مختلف ممالک میں اگر آپ جا کر آبزرو کریں تو نچلے طبقات میں آپ کو کچھ اور رنگ نظر آ جائیں گے. نچلے طبقات کا نقشہ جو ہے وہ کچھ انڈیجنس انداز کا ہوگا اپنے اپنے معاشرے, اپنے اپنے ملکی تہذیب کے اعتبار سے. لیکن ذرا اوپر جائیے, ہائر اسٹریٹا جو ہے سوسائٹی کے, وہ چاہے سول بیوروکریسی ہو, چاہے وہ آرمی بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پروفیشنلز ہو, ڈاکٹرز ہو, انجینئرز ہو, ان کو سب کو آپ دیکھیں گے, وہ ہندوستان کا ہندو ہو یا سکھ ہو, یا پاکستان کا مسلمان ہو, یا وہ مصر کا انگریز ہو, یا وہ جاپان کا جاپانی ہو, جہاں چلے جائیں گے ایک ہی تہذیب ہے. ان کے رہن سہن کا انداز ایک ہے, لباس ایک ہے, سوچ کے زاویے ایک ہیں, ویلیوز ایک ہیں, نقطۂ نظر ایک ہے, قطعاً کوئی فرق نہیں. تو یہ بالکل جس طرح کے ہوا اوپر جائیں گے تو بالکل ایک ہے, زمین کے اوپر فرق ہے, تفاوت ہے. ایک زمانے میں اگرچہ اس وقت صورت حال قدرے بدلی ہے, لیکن ایک زمانے میں وہ بات جو کہی تھی علامہ اقبال نے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب, پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب. اسی طرح مندروں میں جا کر بتوں کو چومنے چاٹنے والے بھی وہاں کے غرباء ہی ہیں. اونچے طبقے کا کوئی آدمی کو مندر میں نہیں جاتا. چرچز میں بھی آپ کو پورے پرچر جو ہے ویران ملیں گے, خاص طور پہ یورپ میں, انگلستان میں, وہ جا کر دیکھتا تک نہیں. اسی لیے عمارتیں بیچ رہے ہیں, بہت سی عمارتیں جو ہیں گرجاؤں کی مسلمانوں نے خرید کے مسجدیں بنا لی. اگرچہ امریکہ میں ذرا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چرچ کے ساتھ کچھ وابستگی جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہے, لیکن انگلستان اور کانٹیننٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین و مذہب سے سرے سے کوئی سروکار انہیں نہیں رہ گیا. تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ لیجیے دوسرے جملے میں جو آیا تھا کہ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے حصوں میں منقسم ہو, تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے, اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے. میں اپنا ایک تجربہ بھی اس میں آپ کو بیان کروں, کیونکہ بعض واقعات انسانی زندگی میں بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ بہت سی حقیقتیں جو ویسے اس کے سامنے ماحول میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتی ابھر کر, لیکن اچانک کوئی واقعہ جو ہے وہ اس کو نمایاں کر دیتا ہے. میرے ایک ایم بی بی ایس کے کلاس فیلو, یہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے, انہوں نے شادی نہیں کی تھی, اب بڑھاپے میں آتے انہیں کہ خیال آیا شادی کر دے گا, تو انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ درخواست کی کہ میری شادی میں ضرور شرکت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ میں نے بتا دیا کہ میں نکاح میں تو صرف اس میں شریک ہوتا ہوں جو مسجد میں ہو, ولیمے میں میں حاضر ہو جاؤں گا. تو میں نے وعدہ کر لیا تھا, میں گیا یہاں گلبرگ کے ایک ہوٹل میں, ان کا ولیمہ تھا, عصر کا وقت دیا تھا انہوں نے, میں وہاں گیا. وہاں جو نقشہ میں نے دیکھا, اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں, اگر اس وقت کے ماحول کا علم نہیں ہوتا تو اس وقت جو مجھے کیفیت نظر آئی اس ہوٹل کے اندر, اس ولیمے کی دعوت میں, اول تو یہ کہ تاخیر بہت ہوئی, مغرب کا وقت تک آ گیا لیکن ابھی تک وہ لڑکی والے نہیں آئے تھے, اور یہ رواج ہے جب تک لڑکی والے نہ آئے تو ولیمہ شروع نہیں ہو سکتا. مغرب کا وقت جب ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دے دو، حاضری میری لگ گئی ہے، میں جاتا ہوں، نماز کا وقت نہیں، نماز کا یہی اہتمام کرتے ہیں. میں نے ٹھیک ہے. وہ چادریں وادریں مانگی ہوٹل سے، لیکن یہ کہ نماز میں وہاں کم سے کم 250-300 افراد اس وقت تھے اور مغرب کی نماز تھی. صرف 3 آدمی کھڑے ہوئے، ایک میں، ایک میرا وہ کلاس فیلو، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بغیر وضو کے کھڑا ہوا ہوگا صرف میری وجہ سے. ایک صاحب اور اس پورے مجمع میں سے نکل کر آئے. پھر وہاں کا وہ زرق برق لباس، وہاں کے وہ انداز، خواتین کے لباس اور فیشن کا انداز. تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس وقت ہندوستان پاکستان کی سرحد جو ہے، یہ واگا بارڈر، اس سے جو 14-15 میل کے فاصلے پر ہے، اور 14-15 میل اگر اور مشرق میں جائیں تو امرتسر ہوگا. امرتسر میں بھی کسی ہوٹل میں اس وقت اگر شادی ہو رہی ہو تو اس سین میں، اور اس تو میرا خیر اس وقت کا ریئیکشن تو بہت تلخ تھا کہ پھر یہ خونی لکیر ہم نے کاہے کے لیے کھینچی. لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ تو پھر ایک دوسری بات ہو جائے گی. اس وقت میں نے اپنی اس آبزرویشن کو اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے، اوپر کا طبقہ، اس کے لیے تو یہ فاصلے اور یہ حدود اور قیود ملکوں کی تقسیمیں بے معنی. اگر کوئی سیاست میں نمایاں ہو جائے تو شاید وہ مذہب کا نام لیتا ہے. اندرا گاندھی نے بھی مذہب کا جو ہے وہ پرچار کیا ایک وقت میں آ کے، جب اسے اپنی سیاسی ضرورت محسوس. ورنہ ظاہر بات، کوئی بھی لکھا پڑھا جو بھی ہندو ہے وہ اپنے مندر وغیرہ میں نہیں جاتا، اسے کوئی سروکار نہیں ہے. اس لیے کہ در حقیقت تو تہذیب ایک ہی ہے جس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہو، چاہے وہ کہنے کو ہندو ہو، چاہے وہ بدھ مت کے نام لیوا ہو، کہیں شاید سینسس کے رجسٹروں میں درج ہوگا کہ یہ فلاں مذہب سے اور یہ فلاں مذہب سے. باقی یہ کہ جہاں تک تہذیب اور تمدن کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں. اس میں جو آخری جملہ میں نے نوٹ کرایا تھا، یہ ہے اصل شے جس کے لیے یہ مضمون لکھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر عالم اسلام میں جو تحریک اسلام کی بالادستی کے لیے اس وقت چل رہی ہیں، اگر آپ اسی ایکیوٹنس کے ساتھ، ایکوٹی کے ساتھ مشاہدہ کریں خود ان کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت ڈومینیشن ہے ویسٹرن کلچر، ویسٹرن تھاٹ، ویسٹرن ویلیوز، مغربی اقدار، مغربی تہذیب، مغربی تمدن، اس کی سمجھیے کہ سرایت کر جانے کا معاملہ جو ہے اس درجے گہرا ہے کہ جو لوگ اس مغربی تہذیب کے خلاف لڑ رہے ہیں، جب کلوز کوارٹر سے آبزرو کیا جائے، قریب سے جا کر دیکھا جائے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے شورش کاشمیری کا کہ بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے، کہوں تو گردش لیل و نہار رک جائے. وہ راز جن سے کہ کچھ زخم پائے ہیں میں نے. تو خیر وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ کلوزلی آپ آبزرو کریں تو جا کے معلوم ہوگا کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں، اور مغربی تہذیب اور مغربی افکار اور مغربی ویلیوز. اصل شے تو اقدار ہوتی ہے آدمی کی. آپ کے نزدیک کیا چیز کتنی اہم ہے اور کیا چیز کتنی غیر اہم ہے، سارا آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے زندگی کے اندر وہ اس پر بیسڈ ہے. کس چیز کو آپ نے کیا اہمیت دی، کسے مقدم کیا، کسے مؤخر کیا. قدم و اخر جو ہے یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. جان لے گا انسان اس دن کہ اس نے کس چیز کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا. تو ہم ہر لحظہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کیا اہم تر ہے، کیا کم اہم ہے، کس چیز کو ہم کس کی کاسٹ پر قبول کر لیں گے. یہ جہاں تک اس ویلیو سٹرکچر کا تعلق ہے، یہ اقدار حیات جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفوذ جو ہے اتنا گہرا ہے اس وقت مغربی تہذیب کا کہ بزوں میں خیش ایک شخص مغربی تہذیب کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے، یا مغربی تہذیب کی ڈومینیشن کے خلاف تو جد و جہد کر رہا ہے، لیکن خود اس کا، اس کے گھر کا، اس کے ڈرائنگ روم کا، اس کے اوقات کی تقسیم کا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا ہے، اس میں کیا ڈسٹریبیوشن ہے، کتنا وقت اور کتنا صلاحیت کس کام کے لیے ہے، اور کتنا وقت اور کتنی صلاحیت کس کام کے لیے ہے، اگر اس کو آپ انالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ فرق جو ہے وہ کم و بیش جسے کہا جاتا ہے معاورے میں، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن یہ کہ 19-20 کے فرق کے سوا وہ لوگ بھی اسی نقطۂ نظر کے حامل اور اسی تہذیب و تمدن کے اندر رنگے ہوئے. یہ ہے وہ اصل میں چوتھا جملہ، پھر پڑھ لیجئے اس کو. مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید ہے، شدید اور ہماگیر ہے، کہ بعض ان قوتوں کی نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف سفاراں ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکلیہ محفوظ نہیں ہے، اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے. اب ہم چل رہے ہیں دوسری بحث یا دوسرا پیرا، جس کو اب تک کہا گیا ہے ویسٹرن تھاٹ یا ویسٹرن کلچر. اب اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہے کیا، اس کے فکر کے اصل اجزائے ترکیبی کیا ہیں، بنیادی نقطہ نظر. اب اسے چاہے تو پوائنٹ آف ویو کہیں، چاہے اینگل آف ویو، میرے نزدیک میں زاویہ نگاہ جو ہے وہ شاید بہتر لفظ ہوگا اس کے لیے، بنیادی زاویہ نگاہ یا زاویہ نظر. تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے. بسیط مرکب کے مقابلے میں آتا، مرکب وہ شے کمپاؤنڈ، اور یوں سمجھیے کہ جس شے میں کوئی زیادہ اجزائے ترکیبی نہ ہو وہ بسیط ہے، کھلی ہوئی شے، سادہ شے. سادہ ہی کے ساتھ یہ لفظ گویا کہ اسی کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کا اضافہ ہے. تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے، دیکھیے وہ زاویہ کا لفظ یہاں آ گیا، زاویہ ہائے نگاہ، اینگل آف ویو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا. لیکن اس پورے ذہنی فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی، خیالی کا لفظ تو آسان ہے، ماورائی یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، فزکس اینڈ میٹا فزکس. میٹا فزکس وہ ہے کہ جو عالم محسوسات سے ماورا جو حقائق ہیں ان سے جو بحث کی جاتی ہے. ما بعد التبعیات، ایک تبعیات ہے، یعنی وہ علوم کہ جو اس کائنات کے اس حصے سے بحث کرتے ہیں جو ہمارے جو سینس آرگنز ہیں ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، چکھا جا سکے، چھوا جا سکے. اب اس دیکھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہماری دیکھنے کی فیکلٹی میں مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ سے اضافہ ہو گیا، لیکن اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، یہی ہماری قوت بصر جو ہے یہ اسی کی بڑی توسیع ہے جو مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہو گئی. اسی طرح سننے کے لیے اب ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، لیکن بیسیکلی مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ جو ان حواس کے ذریعے سے ہے، تو وہ در حقیقت دائرہ ہے فزکس کا یا تبعیات کا. لیکن یہ کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے جو احساس کے ذرائع ہیں ان سے ماورا ہے، ان کے لیے ما بعد الطبیعات میٹا فزکس. تو وراء الطبیعات اور تو ما وراء الطبیعات جو ہے، ما بعد الطبیعات یا ما وراء الطبیعات، وہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے. اب یہاں میں نے تین جوڑے بنائے ہیں، خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے. خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے، اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دنیا بھی بن کر رہ گئے. اس کو بھی ہم ذرا انالائز کریں گے اس عبارت کو. پہلی بات تو بہت سادہ ہے، اس میں میں تھوڑی سی شہادت بھی آپ کو چشتی صاحب کے حوالے سے پیش کر دوں گا، اس کی گواہی. وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن فلسفی بس کوئی ایک شے ہے. بے شمار مکاتب فکر پیدا ہوئے، ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک کے، ایک مکتبہ فکر جو ہے فلسفے کا، وہ اس سے مستثنی ہوگا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. باقی سب کے سب جو ہے ان میں ایک چیز کامن فیکٹر کی حیثیت سے، ایک مشترک عامل کی حیثیت سے موجود ہے. تو گویا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ اس کا حاصل ہے. چاہے کوئی شخص کہتا ہو میں لاجیکل پازیٹیوسٹ ہوں، کوئی کہے کہ میں امپیریسسٹ ہوں، کوئی اپنے لیے اور لفظ استعمال کرے، لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہے، حقیقت میں نقطۂ نگاہ کے اعتبار سے میں کوئی فرق نہیں. اور اس کو انالائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاز جو ہے ان ٹھوس مادی چیزوں کی طرف ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتے ہو. ماورائی تصورات ان کو اس میں خارج از بحث کر دیا گیا. اگرچہ پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں ہے، خالص سائنسی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. ہم تو اس لیے کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے یہ بات. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو مقدمہ ہے فلاں قانون یا کانسٹیٹیوشن کی فلاں دفعہ کے روح سے، آپ اس کے سننے کے مجازی نہیں، یہ آپ کی جیورسڈکشن میں آتا ہی نہیں. تو یہ چیزیں ان کی جیورسڈکشن سے باہر ہیں. کوئی روح کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، بھائی ہوگی، ہم نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، لیکن روح ہمارے کہیں تجربے میں آئی نہیں، ناپ میں، تول میں، میئرمنٹ میں، آبزرویشن میں کہیں آئی نہیں، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اسی طرح مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، ہوگی کیا پتا، لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آ کر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروب کر سکیں بیونڈ ڈیتھ، موت کے اس دروازے کے پار کیا ہے کچھ پتا نہیں. لہذا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس سے بحث نہیں. البتہ یہ حیات تو ہے نا، یہ زندگی تو ہے. اب اس کی بہتری، اس کے لیے جو بھی ہم کر سکیں، ویلفیئر ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز اچھی ہیں ان کو بالفعل جو ہے بروئے کار لانے کی جدوجہد، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو یہ جو ہے پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جو ہے خالص سائنسی جو موقف ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ نہ خدا کا انکار نہ اقرار، نہ روح کا انکار نہ اقرار، نہ حیات بعد الممات کا اقرار نہ انکار. لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں، وہ پھر ذرا ان کو تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں، تو توجہ کا ارتکاز جو ہے وہ اب اس پر ہے. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو حکمت قرآن کا دوسرا پرچہ نکال لیجئے، جس میں چشتی صاحب نے اس پر اس نقطۂ نظر پر تائید کی ہے کہ ان کا خط تھا، چونکہ برادر عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نصاب جون 1967 میں جو خیالات آپ نے تحت تذکرہ اور تبصرہ سپرد قلم کیے ہیں ان کو پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور آپ کے لیے تہے دل سے دعا بھی نکلی. آپ نے عصر حاضر پر جو تبصرہ کیا ہے وہ صحیح ہے. اہل مغرب کا ملحدانہ زاویہ نگاہ، اس زاویہ نگاہ کا اہل مشرق کے ذہنوں پر تسلط، اس کے مضر نتائج، اس ناگوار صورتحال سے رہائی کی تجویز اور اصلاح حال کی راہ، ان مباحث کو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلا شبہ آپ کی حسابت فکر و رائے، معاملہ فہمی، جرف نگاہی اور حقائق رسی کا واضح ثبوت ہے. میں آپ کو صدق دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں بوڑھوں کی سی سمجھ عطا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی کسی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خدمت دین کی بے شک بے شک توفیق بھی عطا فرمائے. میں نے بھی نصف صدی تک، چشتی صاحب سے جو لوگ واقف نہیں ہیں میں چند باتیں عرض کر دوں، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی. ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ، تاریخ اور تقابلی مطالعہ مذاہب کا. ہندو مذہب اور فلسفے پر وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی تھے. 1924 میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور، علامہ اقبال کے بڑے قریبی مصاحبین میں وہ رہے 14 برس تک، اور اس عرصے میں یہاں پر ہندوؤں سے بھی باقاعدہ انہوں نے سنسکرت پڑھی ہے، باقاعدہ وید پڑھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس بکس کے حوالے سے باتیں کی ہوں. وہ یہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے جلسوں میں انہیں بلایا جاتا تھا اور وہاں وہ تقاریب کرتے تھے. اسی طریقے سے ویسٹرن فلسفی پر ان کی نگاہ بڑی گہری ہے، وہ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ساری عمر پڑھنے کا کام ہی انہوں نے کیا ہے، لکھا جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکا، اکثر و بیشتر ضائع ہو گیا. اس وقت پوری دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شارح کی حیثیت سے جانتی ہے. لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے. 1966 میں جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی، جماعت اسلامی سے جو میرا اختلافی بیان تھا، 1957 کا لکھا ہوا، 1956 کا لکھا ہوا، تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے. اور اس کے بعد سے پھر میری ان کے ساتھ دوستی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو میرے والد صاحب کی عمر کے تھے، لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ان کی ہم نشینی سے فائدہ حاصل ہوا. میرے مطب میں آ جایا کرتے تھے، شام کو بیٹھے رہتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی نصف صدی تک، 1917 تا ایدم 67 میں چونکہ لکھا گیا تو 50 برس ہو گئے، انہی دو تین مسائل پر غور کیا ہے، یعنی مغرب میں الحاد اور مادیت کے فروغ کے اسباب، ان مغربی افکار کا اقوام مشرق کے ذہنوں پر تسلط، اور اس تسلط سے رہائی کی صورت. مجھے آپ کا مضمون پڑھ کر جو غیر معمولی مسرت حاصل ہوئی ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے نتائج افکار اور آپ کے نتائج افکار میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے. میری رائے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تحسین پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ میں آپ کے بعض دعاوی کو مبرہن اور مدلل کر دوں، بعض حقائق کی وضاحت کر دوں، بعض صداقتوں کو موقت کر دوں، اور بعض تجاویز کو مشیت کر دوں. اب یہ مشیت، یہ جو ہے جس کو خوب اچھی طریقے سے پختہ کر دیا گیا ہو، عبارت کو گٹھی ہوئی مضبوط عبارت، قصرم مشید بارے بر قرآن مجید میں آیا ہی نفس. آپ نے لکھا ہے کہ موجودہ دور بجائے طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے. راج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان و کائنات کے بارے میں وہ تصور پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی. نیز یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن اور فکر کا اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط بہت شدید اور ہماگیر ہے. آپ کا یہ تبصرہ بالکل صحیح ہے، چنانچہ میرے اور علامہ اقبال دونوں کے معنوی مرشد لسان العصر اکبر الہ آبادی نے آج سے 50 سال پہلے انہی حقائق کو اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں یوں بیان کیا تھا کہ مرزا غریب چپ ہیں، ان کی کتاب ردی، بدھو اکڑ رہے ہیں، صاحب نے یہ کہا ہے. صاحب سے سنی ہوئی بات جو ہے وہ بدھو کے بھی زبان سے نکلتی ہے تو بڑے اعتماد کے ساتھ نکلتی ہے، اور مرزا سے مراد ہے پرانے صاحب علم اور صاحب فہم. وہ چپ ہے، ان کی کتاب تو اب ردی کے بھاؤ بک رہی ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، مارکیٹ میں اس کی مانگ نہیں رہی. ویسے یہ کہ یہاں اگر وہ ان کا وہ شعر کوٹ کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. اب تو جان سٹورٹ مل اور اسپینسر، ہربرٹ اسپینسر، اب ان کے نام لیوا ہیں، اب غزالی کو کون پوچھے گا اور رومی کی اب یہ کون بات سنے گا. دوسرا شعر یہ کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. جو چیز یورپ سے درآمد ہوتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہی اعلیٰ ترین شے ہے، ہماری دیسی شے جو ہے اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتی ہے. اور ہمارے اردو اخبارات میں جو چھپتی ہیں باتیں وہ قابل اعتماد نہیں. پانیئر یہ چونکہ الہ آباد سے انگریزی کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ، انگریزی اخبار. نمبر 2، آپ نے لکھا ہے لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق کو غور و فکر کا اصل مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے. یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے حرف بحرف صحیح. آج مغرب شدید نوعیت کے الحاد اور انکار خدا کی لعنت میں گرفتار ہے. چنانچہ آج مغرب میں منطقی ایجابیت، لاجیکل پازیٹیوزم کا فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے. برٹرنڈ رسل اس کے سب سے بڑے شارح تھے، جو اس دور کے عظیم ترین فلسفہ میں جن کا شمار ہوا ہے. سائنسدانوں میں آئنسٹائن، فلسفیوں میں برٹرنڈ رسل، یہ مغرب کی دو عظیم ترین شخصیات تھیں اس دور میں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے جدید فکر پر، جدید تہذیب پر. لاجیکل پازیٹیوزم کا فلسفہ سب زیادہ مقبول ہے، اور اس کے علاوہ جو مداری سے فکر مقبول ہے وہ بھی سب کے سب انکار خدا اور روح و آخرت پر مبنی ہے اور خالص مادیت کے حامی اور مبلغ ہے. اب دیکھیے یہ ہے ان کے مطالعے کی وسعت جس کی کہ انہوں نے مثالیں دی ہیں. دی فلاسفی آف ایز اف جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل وہنگر ہے، فینومینلزم جس کا حامی حسرل ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل مارکس ہے، نیچرلزم جس کا حامی سنتایانا ہے، ایگنوسٹسزم اینڈ اسکیپٹسزم. یہ ہے وہ جے ایس مل، جان سٹوئرٹ مل، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر وہ مل ہے. ایگنوسٹسزم اینڈ اسکیپٹسزم اس کا فلسفہ ہے. ایمرجنٹ ایولیوشن لارڈ مارگن، ایتھیزم موریس کوہن، ہیومنزم شلر، ریئلزم مور، پریگمیٹزم ڈیوی، لاجیکل ایمپیریسزم کارنپ، ایکزسٹینشلزم جین پال سارٹرے، فرائڈزم فرائڈ، بیہیویئرزم ایڈلر، کمیونزم لینن، سوشلزم لاسکی، لاجیکل ایٹمزم رسل، فزیکل ریئلزم سیلرز. اب یہ کتنے ہو گئے، اس پر ایڈ کر لیجئے لاجیکل پازیٹیوزم. ان تمام مدارس سے فکر میں قدرے مشترک یہ ہے کہ جو شے حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر حماقت ہے. چونکہ خدا، روح اور حیات بعد الموت تینوں غیر محسوس ہیں، اس لیے ان کی ہستی پر یقین خلاف عقل ہے، بلکہ یہ تینوں الفاظ مہمل ہیں، کیونکہ ان کے مصادیق مصداق کی جمع ہے، ان کے مصادیق خارج میں کہیں موجود نہیں. یورپ میں لا مذہبیت اور انکار خدا کے اسباب کے داستان بہت طویل ہے. جن حضرات کو اس موضوع سے دلچسپی ہو انہیں حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے فہرست کتابوں کی دی ہے. البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ صرف ہو رہا ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. میں نے اپنے گزشتہ جمعے کے خطبے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. ایسا ہوا کیوں، کیا حادثہ پیش آیا؟ در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول، غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسچینٹی کے نام سے دنیا میں چلا. دین میں کوئی فرق نہیں، دین ایک ہی، حضرت مسیح کا دین بھی وہی تھا، وہی تعلیمات دے کر گئے. شریعت انجیل میں تھی نہیں، اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی. چنانچہ اس وقت بھی گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی کی انجیل میں جو بہت ہی اہم واز ہے، تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری مباعث کی تاریخ میں اس سے اونچا واز نہیں ممکن، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ پہاڑی کا واز، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں. لیکن اب آئرنی آف فیٹ کہیں، یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ وہ انجیل پڑھی جا رہی ہے، آج بھی گوسپل ہے، لیکن پال نے شریعت کو ساقط کیا، توحید کو تسلیس سے بدلا، انکارنیشن کا عقیدہ، پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ، مسیح تو اپنے تمام ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ چکا، لہذا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں. نتیجہ یہ نکلا، میں نے تمہیں میں تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منقطع اور عمل سے بھی منقطع. تو مذہب کیا رہ گیا؟ ایک ڈاگما رہ گیا، تو صرف ایک عقیدہ ہے. عقل سے اس لیے منقطع کہ تسلیس کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں فراہم کی جا سکتی، تین میں ایک، ایک میں تین، ایک گورکھ دھندا ہے جس کے لیے کوئی عقل میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق عقل سے نہیں، بات ختم ہو گئی، عقل سے اس کا تعلق کاٹ لیا، شریعت ختم ہوئی، عمل سے بھی تعلق ختم ہو گیا. لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم، وہ دنیا کے تمام مذاہب کا مشترک ایک معاملہ ہے، اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، یہ تو سب کی، یہ تو نوع انسانی کے ایک مشترک متاع ہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب شریعت ساقط ہو گئی تو ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پر کیا کہ اب اسے اختیار ہے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے لازم کر دے، جس چیز کو چاہے ممنوع کر دے. یہ جو اختیار آ گیا حلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں، اس سے یہ ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبدادی شکل اختیار کی ہے. اور استبداد کا تو رد عمل پھر ہوتا، رد عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھینک دیا، پورے کے پورے مذہب کو. یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں میں کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کرے اس میں صحیح چیز کیا تھی غلط کیا تھی. غصے میں آ کے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی یوں سمجھئے کہ وہ ایک ہی رو کے اندر اور پورے کے پورے معاملے کو بہا کر لے جانے والی بات ہے. نتیجتاً جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، روح کا انکار، یہ گویا کہ اس کی جڑ میں پیوست ہے. اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی وضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اسے اصل میں استعمال کریں گے کہ آئندہ پھر کبھی ضرورت پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں، اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے. دیکھیے چشتی صاحب نے وہیں لکھا ہے صفحہ 29 پر، تاہم قارئین کی خاطر ذیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں. جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے مطالعے کی وسعت پر، وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسچینٹی کے پوری تاریخ کا جو مطالعہ ہے ان کا، اب یہ دیکھیے چند نکات میں لائے. اس میں پہلی بات انہوں نے بیان نہیں کی جو میں نے جمعے میں بیان کی تھی کہ پال نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں. حضرت مسیح تو یہ فرما کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آیا ہوں اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ہدایت دی تھی، یہ بھی انجیل میں موجود ہے کہ تمہیں تبلیغ کسی غیر اسرائیلی کو نہیں کرنی، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. یہ تو الفاظ آج بھی ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. پال نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا جو ہے بقول یعنی عام طور پر مسیحیت جسے کہا جاتا ہے جو حقیقت میں پالزم ہے، اس دور میں اس حقیقت کو دی ہنڈریڈ کے مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے خوب واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ اصل تعلیمات مسیح کی وہ نہیں تھی جو آج مسیحیت کے نام سے مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا رہی. انہوں نے دائرہ وسیع کیا جینٹائلز جو تھے غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ. تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا وہ، اور وہ تھے بت پرست، شدید قسم کے بت پرست. انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اور بہت عرصے تک جہاں پال کے ماننے والے چلتے رہے وہاں حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کے پیروکار بھی باقی رہے. ہوتے ہوتے وہ صحیح تعلیمات والے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے اور پھر عیسائیت صرف پالزم کا نام بن کر رہ گئی. تو تقریباً 300 برس تو اس حال میں گزرے ہیں کہ شدید ترین پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تبلیغ کرتے رہے. یہاں تک کہ 300 عیسوی میں قیصر روم کانسٹنٹائن قسطنطین، اس نے اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے خود عیسائیت اختیار کر لی. یہ ٹوٹل کنورشن ہوئی ہے رومن امپائر کی ٹورڈز کرسچینٹی اور پالزم ٹو بی مور ایکزیکٹ. اس کے بعد بھی 200 برس تک بڑی ایک کشمکش چلتی رہی ہے، اور ایک طرف کیونکہ یونان وہ تو فکر کا، فلسفے کا، سائنس کا گہوارہ تھا، اب وہ باتیں کرتے تھے عقلی، وہ عقلی باتیں اعتراض بنتی تھی عیسائیت پر، تو ایک کشمکش جب چلی عقل اور ڈاگما کے درمیان. سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اعتراض کرتے تھے، کیا باتیں تم مانتے ہو، اور اصل اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے. تو سن 529 میں جسٹینین نے، اب یہ پڑھیے الف یہاں سے، یہ اس سے پہلے کا حصہ کیونکہ یہاں نہیں تھا وہ میں نے بیان کر دیا. جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نفرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 میں اپنے قلمرو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا اور تمام فلاسفہ اور حکما کو بلاوطن کر دیا. اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساتذہ اعظم یعنی پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا، یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن. یہ استبداد ہے جو عقل اور سائنس اور فلسفے اور فکر کے خلاف وہاں شروع ہوا. اس لیے ڈیفینڈ کرتا ہے ایک ایسے عقیدے کو، ایسے ڈوگما کو کہ جو معقول نہیں ہے. نیشنلزم کی جو کرٹیسزم ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے، یعنی اجنبیوں کو تو جسٹینین نے یہ کہہ کر کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع اور یہ سب جلاوطن ہو جائیں، میری مملکت سے باہر نکل جائیں. اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراثیم رہ گئے تھے اپنوں میں عیسائیوں میں، ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آ گیا، ڈیکری آ گئی، اس کا فرمان آ گیا، تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرا بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤ گے، ملعون اور مقاطعہ، بائیکاٹ. اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لیے کہا انہوں نے، دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد، اس میں جو نوٹ ہے ان کا، مثلاً یہ خلاف عقائد عقل عقائد کیا ہے، ڈوگماس. نمبر ایک، مثلاً وہ تثلیث جس کی روح سے خدا بیک وقت و بیک جہت اور بیک حیثیت و بیک اعتبار ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیقی ہے، کیسے بتائیں. نمبر دو، تجسم انکارنیشن، جس کی روح سے کلام لوگوس جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا. جین، یسوع نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا، بوجہ غایت فروتنی ہیومیلٹی اپنے آپ کو الوہیت سے معادرہ قرار دیا اور غلام کی حیثیت اختیار کر لی اور صلیبی موت گوارا کر لی. ڈال، یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. یہ ہے وہ چار ان کے ڈوگماز جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف عقل عقائد کے ساتھ حسب ذیل احکام واجب الاذعان بھی نافذ کر دیے. وہ تو چار عقیدے ہیں، ان کا ماننا لازمی. اینڈ اوور نمبر دو، چار یہ کمانڈمنٹس ہیں، چار ڈیکریز ہیں. نمبر ایک، معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی ہدایت. نمبر دو، ہر پوپ معصوم علی خطا اور متاع ہے، معصوم ہے وہ، یہ کینٹ ایر، یعنی انفیلیبلٹی. اگر آپ ذرا سا بھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات یہ سن رہے ہو اور اس وقت مطالعہ کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازماً منتقل ہوا ہوگا، یہی ہے شیعیت اور اس کا امامت معصومہ کا تصور، جو اگرچہ اس وقت کے ہمارے شیعوں میں تو موجود نہیں ہے، اس لیے کہ امام حاضر نہیں ہے، غائب ہے. ان کا تو بعد میں امام جو تھے بقول ان کے، وہ اس خیال سے گیارہویں امام جو تھے انہوں نے انہیں چھپا دیا تھا کسی کیو میں، کسی غار میں، کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے. اب وہ امام مہدی کہلاتے ہیں ان کے، اور وہ وہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. تو گویا کہ 1200 برس سے وہ بھی اب امام کے بغیر ہیں، ان کا امام غائب ہے، اس لیے بات واضح نہیں ہوتی. اصل شیعیت جو ہے وہ در حقیقت اسماعیلیت ہے، ان کا امام حاضر ہے اور ان کا امام جو ہے وہ انفیلیبل ہے، معصوم علی خطا، کوئی غلط نہیں کر سکتا، اور ان کے امام کو حق حاصل ہے قرآن کی جس چیز کو چاہے وہ باطل قرار دے دے، اللہ کے جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دے، جو حکم چاہے اپنی طرف سے کر دے. تو در حقیقت ہمارے ہاں پاپائیت اور یہ سارا جو مذہبی فکر تھا پال کا، اس کا مظہر ثانیوں سمجھ لیجیے، جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسی کا ریپلیکا ہی ہے، اسی کی کاپی ہے. اور وہ بھی در حقیقت ایک یہودی نے سازش کے طور پر حضرت مسیح کے تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے. تو یہ چار چیزیں پڑھ لیجئے، معیار حق و باطل بائبل نہیں ہے بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد چرچ، کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت. نمبر دو، ہر پوپ معصوم علی الخطا اور متاع ہے، اس لیے اس کے احکام میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. نمبر تین، مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل نہیں ہے، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نقارہ خدا سمجھو. یہ بھی وہی اکبر الہ آبادی ہیں جن کے بارے میں چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اور اقبال کے دونوں کے مرشد مانے. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے اکبر الہ‌آبادی کے انتقال پر جو تعزیتی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو، اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد مرحوم میرے مرشد معنوی تھے، میں انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں۔ تو اقبال کے در حقیقت دو مرشد ہیں ان کے اپنے قول کے مطابق، ایک پیر روم مولانا رومی اور دوسرے اکبر الہ‌آبادی۔ بدقسمتی سے اکبر الہ‌آبادی مشہور ہوئے ہیں صرف مزاحیہ اپنے اشعار کے حوالے سے، ورنہ ان کے ہاں بڑی گہری حکمت ہے، بہت گہرا تصوف ہے، بہت گہرا فلسفہ، بہت سادہ زبان میں، یہ ایک علیحدہ بحث تھی۔ بہرحال دیکھیں یہاں کس خوبصورتی سے، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو۔ اب وہ جو پرانی کہاوت چلی جا رہی تھی کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، وہ خلق نکال کے پوپ، زبان پوپ کو نقارۂ خدا سمجھو، جو زبان پوپ سے جو نکل آئے بس وہی اللہ کی بات ہے، وہی حق ہے۔ نمبر چار، کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے۔ نمبر پانچ، پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ نمبر چھ، کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ سمجھیے کہ جیسے برہمنوں نے اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایکسکلوسیو رائٹس اپنے لیے اختیار کر لیے تھے، شودروں کا تو خیر حق یہ بھی نہیں تھا کہ وہ وید کا کوئی لفظ سن بھی سکے۔ اگر کوئی شودر جو ہے اس کے کان میں کہیں سے گزرتے ہوئے کوئی وید کا کوئی لفظ بھی پڑ گیا تو اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کی سماعت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ تو اس قسم کے جو ہیں انہوں نے ایک بدترین قسم کی، جسے تھیوکریسی کہا جاتا ہے، وہ وجود میں آئی۔ اس تھیوکریسی کا رد عمل ہے پھر، اب یہ بھی پڑھ لیجئے، دال۔ تیرہویں اور چودہویں صدی عیسوی میں اندلس کے مشہور فلسفی ابن رشد، اور یہ یورپ میں کہلاتے ہیں ایوروس، ابن رشد متوفی 1168 عیسوی کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو گیا، اور 15ویں صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا یہ بھی یہاں نہیں لکھا انہوں نے، وہ بات سمجھ لیجئے کہ دور بنو عباس میں مسلمانوں نے، خلفاء جو عباسی ہیں، انہوں نے علم کی سرپرستی کی، انہوں نے یونان سے جو بھی فرار ہو کر آئے تھے فلسفی، حکیم، سائنسدان، ان سب کو بہت ان کا اعزاز کیا، احترام کیا، تمام کتابیں جو ہیں وہ گریک سے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی، اس سے وہ علم، سائنس، فلسفہ، منطق، یہ اس کا ایک سیلاب آ گیا۔ یہی سیلاب پھر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل ہو گیا۔ اب ہسپانیہ، اس کی قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں، جیسے ہمارے نوجوان جاتے رہے، اب 100 برس ہونے کو آئے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا تھا یورپ جاتا تھا، انگلستان جاتا تھا، یہ اس کے کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اب وہ امریکہ سب سے بڑا علم کا مرکز بنا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو تین ممالک قریب ترین ہیں سینٹرل یورپ کے، جرمنی، فرانس اور اٹلی، ان سے نوجوان جاتے تھے قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر، وہاں سے وہ ساری انفیکشن لے کر آئے علم کی اور فلسفے کی اور منطق کی اور حکمت کی۔ اب یہاں پر ان کے ذریعے سے جو یہ یورپ کے یہ ممالک ہیں ان کے اندر اب شروع ہوا وہ پھر دوبارہ علم کا ایک چرچا، تصادم شروع ہو گیا۔ پھر یہ درحقیقت اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان تصانیف کی بدولت یورپ 1000 سال بعد ارسطو کے فلسفے سے واقف ہوا، اور اس کی وجہ سے یورپ میں 16ویں صدی میں دو تحریکیں رونما ہوئی جن کا نام احیاء العلوم رینیسنس اور اصلاح کلیسا یعنی ریفرمیشن ہے۔ چنانچہ رومن کیتھولک کلیسا، جس کے خلاف لوتھر نے صدائے احتجاج بلند کی، اس بات کا معترف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشد کے فلسفے سے متاثر ہوا تھا۔ میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسا کی اصلاح کا خیال ابن رشد کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا۔ اب یہ جو رینائسنس ہوا ہے تحریک احیاء العلوم، تو نئے علم جب اب مدون ہوئے اور ترقی ہوئی اور سائنس بڑھی، تو اس میں ایک رد عمل کے طور پر نفرت، نفرت حقیقت میں تو ہونی چاہیے تھی پالزم کے خلاف، چرچ کے خلاف، لیکن یہ کہ جذبات تو اندھے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس میں وہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے، تو وہ جو بنیادیں تھیں ان سب کو انہوں نے پامال کیا، خدا، آخرت، وحی۔ میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ جب آدمی بہت زیادہ کسی رد عمل کا شکار ہو جائے تو وہ صرف بلبل کو نہیں مارتا بلکہ جس ٹہنی پہ بلبل بیٹھا اسے بھی کاٹتا، اور یہی حال اس وقت جو ہے سندھ میں ہوا۔ سندھ میں جو یہ سندھی نیشنلزم کی تحریک ابھری ہے، میں نے اس کا جب موازنہ کیا ہے بنگالی نیشنلزم کی تحریک سے تو ایک فرق مجھے نظر آیا. بنگال میں بھی رد عمل تھا ویسٹ پاکستان کی ڈومینیشن کا، لیکن چونکہ وہ ایک علیحدہ خطہ تھا اس کا سیپریٹ ہو جانا آسان تھا. تو سیپریٹسٹ جو موومنٹ تھی اس نے صرف مغربی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف نہیں کیا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن سندھ میں جب تحریک اٹھی ہے سیپریٹسٹ، تو اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی ہے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان کے تصور کے خلاف اقدام کرے، بلکہ اس نے مذہب کو اپنا ہدف بنایا. اس لیے کہ مذہب کی ٹہنی پر یہ بلبل چہچہاتا ہے پاکستان کا، ٹہنی کٹے گی تو یہ بلبل ختم ہوگا، یہ ہے فلسفہ. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ شدید تر ہے یہ تحریک اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے آغاز کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی تحریک سے کئی گنا زیادہ یہ مجرم. اس لیے کہ یہاں تو مذہب پر پھر حملہ ہوا ہے، اور یہ محسوس کیا جی ایم سید نے کہ جب تک مذہب کی گرفت کمزور نہیں پڑتی ہے پاکستان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پر وجود میں آیا. یہ ہے در حقیقت فرق. اسی کا مثال یہ ہے کہ یورپ میں پھر جب علوم کی نئی تدوین ہوئی ہے اور سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مذہب کا قلع قمع کیا ہے، اور مذہب کے خلاف رد عمل اور ریئیکشن کے نتیجے میں یہ جدید تہذیب وجود میں آئی ہے، جس کے ہم نے یہ بنیادی نقطۂ نظر کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں پیور سائنٹیفک جو ہے بات کوئی اگر کرے گا سائنسدان تو کہے گا صاحب ہم نہ انکار کرتے نہ اقرار کرتے، ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے روح ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، بہرحال یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. اس لیے کہ سائنس جو ہے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھتی، یہ آپ جانے فلسفی جانے اہل مذہب جانے، اٹس ناٹ اور ڈومین. ہم تو ان پر کائنات یہ تو ہے نا آخر، اس کو ہم دیکھیں گے اسٹڈی کریں گے اس کے ناپیں گے اس کی پہنائیوں کی سیر کریں گے جائیں گے، اسی طریقے سے جسم یا مادہ اب یہ ہے بالفعل ہے، اس کی بہتری اس کی بھلائی اس کو ایکسپلائٹ کرنا اس کو استعمال کرنا بہتر سے بہتر انداز میں موسٹ پروڈکٹیو انداز ہو، اور یہ کہ حیات دنیا بھی اس کی بہتری اس کو معاشرہ اچھا ہو سب کو کھانے کو ملتا ہو ایکسپلائٹیشن نہ ہو یہاں ظلم نہ ہو، یہ کام کرنا ہے تو ساری توجہ جو ہے اس پر مرتکز ہوگی. یہ در حقیقت نتیجہ ہے، اور نوٹ کر لیجئے اس کو میں پرسوں کے جمعے کے اپنی تقریر میں پھر مزید نمایاں کروں گا کہ سورہ کہف میں چونکہ اسی کا تذکرہ ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ تہذیب جو اس وقت دنیا میں ہے، آج میں بھول گیا لانا ورنہ آج جو نوائے وقت میں آیا ہے جو عبد الرشید صاحب ایک کالم لکھا کرتے ہیں میاں عبد الرشید صاحب، تو جو تصنیف ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی اس سے ایک اقتباس اس میں آیا ہے. علامہ اقبال کی ایک تقریر ہے 1931 کی جو انہوں نے لندن میں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1907 میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تہذیب جو ہے یہ خودکشی کرے گی، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس وقت تک پوری طرح اندازہ نہیں تھا. ایک شعر تو میں نے کہہ دیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. لیکن یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ میری پیشن گوئی درست تھی. اس کے بعد ایک اور جنگ عظیم ہو چکی ہے، اور میں چونکہ آج کل جو جمعے میں بیان کر رہا ہوں سورہ کہف کا کہ کچھ مضامین اس میں حوالہ بھی دے رہا ہوں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے خاص طور پر ان آیات جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات ان کے حوالے سے یہی بات کہی ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایک بہت بڑی جنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی خاص اس کے لیے خبردار کرنا ہے. اور وہ جنگ عظیم اصل تو وہ ہے جو تیسری جنگ عظیم آئے گی. دوسری جنگ عظیم میں تو ایک ایٹم بم نے معاملہ چکا دیا تھا، اب اگر کہیں ٹکراؤ ہوا تو جب وہ ہزاروں ایٹم بم جو ہے گریں گے اس کرہ ارضی پر تو کیا ہوگا. اس کے لیے جو الفاظ ہے ساتویں نمبر آیت میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ہم تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے بالکل بلیا بیچ کر کے رکھتے ہیں، زمین چٹی نکل آئے گی کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر. تو یہ قیامت کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جہاں بھی کہیں یہ ایٹومک وار ہوئی تو یہی ہوگا، حیات کا کوئی وجود نہیں رہے گا آس پاس. تو یہ سب کچھ جو ہے، اور یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ یہ تہذیب در حقیقت وہی مادی تہذیب، اور جو رد عمل ہے اس عقیدہ ولدیت کا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر تثلیث جیسا ایک خالص غیر منطقی اور غیر معقول عقیدہ ایجاد کیا گیا، جو اس کے بعد پھر یہ کہ پاپائیت کا نہایت مستبد نظام دنیا کے اندر آیا، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا کہ مذہب اور روحانیت کی نفی ہو گئی، مادی ترقی انسان کی آسمان تک پہنچ گئی ہے، مذہب اور روحانیت کا جو ہے بالکل جنازہ نکل چکا ہے. یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ در حقیقت یہ عذاب الہی جو ہے اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اب کوئی بہت بڑی بڑی جنگ جو ہے وہ نوع انسانی کا مقدر بنے گی. دو بن چکی ہیں اس صدی کے اندر، تیسری اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب وہ ٹریگر جو ہے. بات تو صرف معمولی سی ہوتی ہے، پہلی جنگ عظیم بھی معمولی سے واقعے پہ شروع ہو گئی تھی، اسی طریقے پر ہی بڑی بڑی جنگیں دنیا میں جو ہے بڑے چھوٹے چھوٹے واقعے سے شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ عالم، بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھ دیا ہے، یہ سارا تہذیب کا کس رخ پر مڑ جانا، یہ در حقیقت ایک طویل تاریخی پس منظر اپنے پیچھے رکھتا ہے، اور وہ ہے وہ عیسائیت کا عقیدہ اور اس کے نتیجے میں رد عمل. اب آگے چلیے صفحہ دو پر آ جائیے اپنے اصل کتابچے میں. اصل میں تو اس کے اوپر ایک علیحدہ ہیڈنگ لگنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ تیسری بحث ہے یہاں جو شروع ہو رہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں، اور حد ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا. ایک جملہ ختم ہوا. ظاہر بات ہے کہ جب اشرف المخلوقات ہے انسان، جب فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو بہت اکرام کیا ہے، تکریم کیے بنی آدم، وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سمندر میں، خشکی میں، تری میں اٹھایا ہے، اور اب تو تیسری اس کے اندر والجو بھی آ گیا ہے، والخلائے بھی آ گیا ہے. انسان پہلے تو صرف زمین پر اور سمندر میں سفر کرتا تھا، اب تو وہ فی الجو اور فی الخلاء بھی سفر کر رہا ہے. عملناہم فی البر والبحر، اس کا ایک لطیفہ ہوا تھا جب پہلی مرتبہ میں حج کے لیے جا رہا تھا 1962 میں والدین کے ہمراہ، تو مولانا عبدالغفار اعظم صاحب ان دنوں میرے پاس مقیم تھے. انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی ایک جگہ اور دعا کی، اے اللہ مدد فرما اپنے حاجیوں کی، حجاج بیتک فی برے کا و بحرے کا اجمعین، جو بھی حاجی ہیں سفر کر رہے ہیں اس وقت، چاہے وہ بری راستے سے کر رہے ہیں یا بحری راستے سے کر رہے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما. نماز کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ نے ہمارے لیے دعا کی نہیں. اب وہ حیران، میں نے کی سب حاجیوں کے لیے کی ہے اور آپ کے لیے بھی کی. میں نے کہا نہیں جناب، وہ چکر میں پڑھنے کی کیا رہا ہے. میں نے کہا ہم تو ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، آپ نے صرف ذکر کیا ہے بر اور بحر کا، تو پھر انہوں نے اگلے جمعے میں پھر ایڈ کیا لفظ جوے کا اجمعین. اے پروردگار، جو بھی حاجی تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ خشکی سے سفر کر رہے ہوں، تری سے یا فضائی، تو ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. تو اب تو انسان بہت آگے چلا گیا. قرآن مجید میں ذکر اسی کا ہے، حملناہ فی البر والبحر ورزقناہ من الطیبات وفضلناہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. پھر یہ کہ ایک جگہ فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا انسان. ایک جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو انسان بہت بڑی شے ہے، اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے. اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ در ادب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی قوتیں تو اتھا ہیں، لامتناہی ہیں، لیکن ایک لفظ کا ایڈ کر لیں تو شاید باز تا حال اب تک اللہ کی تخلیق کا نقطۂ عروج، نقطۂ کمال انسان. اب اس انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جس میدان میں بھی چلے گا اس میں نئی نئی دنیایں تلاش کر لے گا. وہ جو آپ نے ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، یہ جواب شکوا میں یہ مصرع موجود ہے، کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، واسکو ڈی گاما جو ہے کہاں سے کہاں ہو کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ اور ہندوستان پہنچ گیا، جزائر شرق و ہند کا راستہ تلاش کر لیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں، اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے. اب اس میں گویا کہ اسی مصرے کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. کیا ہے وہ پہلا مصرع؟ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. اس طرح کا ہے غالب، یہ کئی کا مطلب معلوم ہے کیا مطلب اس کا؟ شان کئی ہے، جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. نئی کے بدل پہ کئی تو لانا تھا، لیکن یہ کہ اس کئی کے معنی کیا ہے؟ آپ تو خیر اساتذہ میں سے کوئی بھی طلبہ میں سے چاہے سینئر ہو نہیں معلوم. اصل میں یہ دو قوتیں بڑی قدیم ہیں, قیصر اور کسرا. کسرا کی سلطنت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو یہ در حقیقت ادھر اشارہ ہے. شان کئی کسرا کی سلطنت اور عظمت وہ بھی حق دیتے ہیں جو اس کے لیے محنت کرے, اس لیے کہ ذوالقرنین جنہوں نے کہ وہ سلطنت قائم کی تھی, یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ ایک دیہاتی ماحول میں پرورش پایا اس شخص نے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی شہزادہ تھا, موت کے خوف سے جس طریقے سے شیعوں کے بارہواں امام جو ہے وہ غائب ہے, اسی طرح وہ بھی کہیں غائب رہا ہے. میں نے پھر وہ ابھر کر آیا ہے میدان میں, پھر اس نے ایک کامنر کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کر کے اور پھر وہ عظمت حاصل کی ہے ذوالقرنین, جس کا قرآن مجید میں بھی اس شان و شوکت کے ساتھ ذکر ہے. اور یہ دو ملک ہوتے تھے پہلے, ہمیشہ سے چلے آتے تھے, ان دونوں کو پارس اور لیڈیا ان دونوں کو ملا کر ایک ملک بنایا ہے, وہاں سے یہ کسرا کے عظمت اور ایران کی عظمت کا دور شروع ہوا. تو ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. اب آگے چلیے, اگلا جملہ ہے اس میں اہم. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی, لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ویسے تو یہ کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے, بہت سے لوگوں نے کہا کہ نکال دو اس شعر کو, خام خاتم نے کوثر نیازی کا شعر اپنی کتاب میں لیا ہوا ہے, لیکن میں نے تو شعر کے حوالے سے لیا ہے. اب مجھے کسی زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ ان میں بڑی اچھی استعداد تھی, دینی بھی استعداد تھی اور ادبی استعداد بہت تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو گمراہی کا مستحق ہو اسے گمراہ کرتا ہے, ورنہ خود بہت زبردستی نہیں کرتا. تو یہ شعر بڑا اونچا تھا, مہر درخشاں ذرہ فانی, ذرہ فانی مہر درخشاں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر آپ پوری کائنات کی وسعت پر غور کریں تو سورج بھی ایک ذرہ بنے گا. اندازہ ہی نہیں کائنات کی وسعت کا, بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر. چکر آ جاتا ہے جب آدمی غور کرتا ہے. یہ جب ایسٹرانومی کی کوئی کتاب لے کر آپ بیٹھے تو واقعی یہ کہ آدمی چکر آ جاتا ہے فاصلے. ابھی ایک نیا کوئی اور ستارہ تلاش کر لیا, وہ پتا نہیں کتنے ٹریلین ایئر سے جو رے چلی آ رہی تھی وہ نور کی, وہ آج ہم تک پہنچی اور اس کا انہوں نے ناپا ہے فاصلہ. تو نئی نئی گیلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں. تو اس پوری وسعت کو سامنے رکھیے تو سورج صاحب کی کیا حقیقت ہے؟ ذرہ فانی. لیکن ذرہ فانی پر مائکروسکوپ ذرا لگا دیجیے تو ایٹم کے اندر سورج موجود ہے. ذرہ فانی مہر درخشاں. ایٹم کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے؟ سورج ہی تو ہے. اسی کو توڑ پھوڑ کر آپ ایٹمک انرجی نکال رہے ہیں. اس کے ارد گرد جو وہ الیکٹرونز ہیں وہ بالکل ہمارے سیاروں کے مانند ہیں. سولر سسٹم مکمل ہر ایٹم کے اندر موجود ہے. تو مہر درخشاں ذرہ فانی, ذرہ فانی مہر درخشاں. کہ اگر آپ وسعت کو دیکھیں پوری کائنات کی تو سورج کی بھی حقیقت کچھ نہیں, لیکن اگر ایک ذرے کو دیکھیں تو وہ سورج نظر آتا ہے. اسی طرح اصل بات کیا سمجھانی ہے, اگر خدا کے مقابلے میں کائنات کو رکھا جائے تو کائنات کی حقیقت کوئی نہیں, اصل حقیقت تو اللہ کی ہے. لیکن کائنات ہی پر نگاہ مرتکز کر دی جائے تو بڑی عجیب شے. یہ اس کے لیے واضح کیا گیا ہے. اگر روح کے مقابلے میں جسم کو ہم لیں تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں, اصل شے تو روح ہے. لیکن اگر جسم ہی پر غور کرے, او ہو ہو, اس کی ایک ایک سیل کی عظمت, ایک ایک سیل, اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس میں جو جینز ہے اور آج تو وہ جینیٹک انجینئرنگ تک معاملہ پہنچا ہوا ہے, تو اگر غور کریں تو جسم جو ہے کوئی ایسے گھٹیا شے تو نہیں ہے. جسم اگر حقیقتاً گھٹیا ہے تو روح کے مقابلے میں. اسی طرح دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھیں گے تو یہ دھوکا ہے فریب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اس کی حقیقت کچھ نہیں. وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرت الا قلیل, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن حیات دنیاوی اگر اسی پر آپ نے مائکروسکوپ اپنی جو ہے فوکس کر دیا تو یہ خود ایک بڑی اہمیت کی حادث ہے. یہ ہے اصل میں جس کے لیے یہ سارا پریمبل ہے کہ اسی طرح نفس حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہو، اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے قرار اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چنانچہ یورپ میں جب کائنات مادہ، کائنات اور مادہ، ابھی حیات دنیاوی کی بات ہم نہیں کر رہے، اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، اس لیے کہ سائنس کا ڈومین یہی ہے. یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ اپنے دم اور نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے سب حضرات اس سے واقف ہیں، کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر خابیدہ و خفتہ، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ہائی ٹینشن کوئی وائر ہو اور اس میں بڑا کرنٹ جو ہے بجلی کا گزر رہا ہو، لیکن انسولیٹڈ ہے اگر، تو آپ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو کیا پتا کیا قیامت آپ کے قدموں تلے سے گزر رہی ہے، یو ڈونٹ نو. اس لیے انسولیٹڈ ہے، آپ چل پھر رہے ہیں اس کے اوپر. ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا، پتا نہیں گپ چڑائی تھی یا واقعہ تھا، ان کے والد برما میں جنگلوں کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے، جنگل کٹواتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک درخت کا ایک تنا انہوں نے سمجھا کہ کوئی پڑا ہوا، اس پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلا تو معلوم ہوا، بعد میں بھاگے کہ وہ تو اجدا تھا، لیکن اگر وہ پڑا رہتا یوں ہی تو ظاہر بات ہے کہ انہیں کیا پتا چلتا کہ یہ کیا ہے، کس مصیبت کے اوپر اس وقت میں سوال ہے. لیکن یہ کہ چونکہ وہ خاموش تھا اور ساکن تھا، زیادہ انہیں پتا نہیں چلا. اسی طرح یہ بظاہر فطرت، فینومینا آف دی نیچر، یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں، خابیدہ ہیں، خفتہ ہیں، ان میں توانائی کے جو ذخیرے ہیں، جو قوتیں ان کے اندر ہیں، وہ تو چھپی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، خابیدہ ہیں. ان کو یورپ نے تلاش کیا، جب فوکس ہو گئی اٹینشن یہاں پہ کائنات، اس کی وسعت ہے، مادہ، مادے کی پراپرٹیز، واٹ آر دی پراپرٹیز آف میٹر، واٹ آر دی لاز آف کیمیکل چینج اینڈ فزیکل چینج. اب جس شخص نے بھی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ کی چنگاری برآمد کی، وہ کتنا بڑا موجود اس وقت تھا، اس دنیا کا تصور کیا جس میں آگ بھی نہیں تھی، وہ بھی دنیا تھی، لوگ رہتے تھے. جس نے پہلی مرتبہ آگ ایجاد کی ہے وہ بہت بڑا موجودہ سائنسدان تھا. اس کے آگے اب چلی آج سے آگے آپ نے بھاپ کی قوت دریافت کی، اس سے آگے چلے بجلی، کاربار، اس سے اور آگے چلیے قوتوں پر قوتیں آ رہی ہیں. یہ سب کیوں آئی ہیں؟ جی موجود، آپ نے ڈسکور کی، دیز آر ڈسکوریز، ان ڈسکوریز کے اوپر بیس کیا انوینشن، ایجادات. تو پہلے آپ نے قوانین طبیعت کو معلوم کیا، پتا کہ فورسز آف نیچر، پھر یہ کہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے، گھوڑے کو سدھانا سیکھا ہے، گھوڑے میں توانائی ہے لیکن آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے جب سدھانا میں، اس کے لیے ایجادات کی گئی. تو یہ کام یورپ میں ہوا اس پس منظر میں کہ جب اب بیداری پیدا ہوئی، روشنی آئی، اس میں وہ چیزیں تو خارج البحث ہو ہی گئی تھی، ورنہ تو بیٹھے رہتے، ابھی وہ ذات و صفات کی بحثوں میں لگے رہتے. وہ جو بھی آخر آپ کو معلوم ہے عیسائیت کے دور میں بھی علم کلام تو رہا ہے، وہ علم کلام اور اس سے پہلے کے جو ارسطو کی منطق اور فلسفہ، بال کی کھال اتار رہے، اس کا تجزیہ ہو رہا ہے منطقی طور پر. لیکن یہ جب ان چیزوں پر توجہ مرتکز ہوئی ہے، میٹا فزکس پہلے بھی تھی موجود لیکن اب شفٹ ہوا ایمفیسس فرام میٹا فزکس ٹو فزکس، لہذا جب ساری توانائیاں اب اس پر لگی ہیں تو اب نئی سے نئی ایجادات، اختراعات، انکشافات، بلکہ سب سے پہلے انکشاف. جیسے ہر شخص دیکھتا ہوگا کہ ہر درخت سے پھل نیچے ہی گرتا ہے زمین پر، اوپر تو کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ کہ نیوٹن نے دیکھا ہے اور دیکھ کر اس پر غور کیا، اس نے نتیجہ نکال لیا کہ معلوم ہوتا زمین میں کوئی طاقت ہے جو کھینچ دی اپنی طرف، اب یہ کشش ثقل کا نظریہ ایجاد ہو گیا. اسی طریقے سے کسی نے ہانڈی کے اوپر رکھے ہوئے ڈھکن کو ہلتے ہوئے دیکھا. کتنے لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا, لیکن ایک سائنسدان کا ذہن جب اس پر مرتکز ہو تو اسے یہ محسوس ہوا کہ آخر جب قانون یہ ہے, دیکھیے پہلا لا جو ہے لا آف موشن نیوٹن کا, ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹ اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن الانگ اسٹریٹ لائن انلیس اٹ از ایکٹڈ اپون بائی این ایکسٹرنل فورس. پہلا لا ہے ہر شے جب تک کہ اس کے خلاف اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو رہی ہو طاقت باہر سے, وہ یا تو کھڑی رہے گی یا چلے گی تو سیدھی لائن میں چلے گی. اگر ڈائریکشن چینج ہوئی ہے تبھی معلوم اپنے ایکسٹرنل فورس ہے جس نے کس کے اوپر اثر ڈالا ہے, یا کوئی کھڑی ہوئی چیز چل پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی قوت ہے. اس نے کہا کوئی قوت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے, وہ قوت ہے سٹیم کی, لہٰذا وہ ایجاد ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ انکشافات, اکتشافات, پھر ایجادات اور اختراعات, یہ چار الفاظ ذرا ثقیل تو ہو گئے لیکن ہے اچھے. اب پہلے دونوں الفاظ جو ہیں ان کا مادہ کیا ہے؟ کشف. لیکن پہلا باب کون سا ہے؟ پہلا انفعال, دوسرا افتعال. کشف کے مادے سے دونوں الفاظ. باب انفعال میں خود انسان کے اپنے اندر کوئی کیفیت ہوتی ہے, انکشاف اندر ہوتا ہے آدمی پر, اکتشاف وہ خود کوشش کر کے کسی چیز کو نکالتا ہے, برآمد کرتا ہے. تو ہمیشہ سائنس میں نوٹ کر لیجئے, پہلے انکشاف داخل ہوتا ہے. کوئی چیز سم تھنگ ہیز ڈانڈ اپون یو, کوئی چیز آپ کے شعور پر جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے کوئی شے طلوع ہوئی. اب وہ ہے در حقیقت جو پھر اکتشاف خارجی کا ذریعہ بنتا ہے. پھر ایجادات, ایجاد اس کا مادہ کیا ہے؟ بجاد آیا جو قصہ نے کہا تم نے, تم میں تو اس وقت کے طلبہ میں سے پوچھ رہا تھا. تو ایجاد وجد آیا جو سو باب افعال ہے, کسی چیز کو موجود کرنا, موجود اسی سے مفعول ہے ثلاثی مجرد میں. موجود پیدا کیا گیا, وجود میں لایا گیا, اور یہ ایجاد. اختراعات بہرحال یہ انوینشنز اور ڈسکوریز. انسان نے لاز آف نیچر کو ڈسکور کیا, پھر ان کو ایکسپلوائٹ کیا, ان کو استعمال کیا, اور اس کی بنیاد پر انوینشنز ایجاد آئے. چلیے, چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے, اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقل دنگ اور نگاہیں چکاچوند ہو کر رہ گئی, اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس کے بعد کا جملہ بہت اہم ہے. قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت, فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر, اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا. پہلا نتیجہ تو یہ نکلا, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے پاس بارود ہے, اس کے پاس توپ ہے, اس کے پاس فلاں چیز ہے, اس کے پاس مقابلہ کیسے کریں گے دوسری قوت ہے. آج بھی تو صورت یہ سپر پاورز جو ہے وہ اپنا ایک مارجن برقرار رکھے ہوئے, ہائیسٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہے تھرڈ ورلڈ کو, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں وہ اپنے پچھلے ہتھیار بیچتے جاتے ہیں, ہمارا سب کچھ لے جائیں گے اور وہ اپنے ہتھیار دیں گے جو ان کے ہاں اب درجہ دوم میں درجہ سوم میں آ چکے, جن کی اہمیت ہی نہیں رہی, خود آگے بڑھ رہے. لہذا یہ جو ہمارا گیپ ہے ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا, یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری طاقت جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی ان کے ساتھ ٹکرانے کا. یہ جو کچھ افغانستان میں ہو گیا یہ یونیک فینومینن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس میں افغان مجاہدین کی کوئی یعنی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ لازمت یہ ہے کہ یہ سپر پاور کانفلکٹ تھا, اور اس کو جو کلنچ کیا ہے میٹر کو وہ تو سٹنگر میزائل نے کیا ہے. سٹنگر میزائل کی وہ اس قدر ریسنٹ ایک انوینشن تھی کہ جو ابھی روس کے پاس بھی نہیں تھی, اس نے اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو نہیں دی. غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں میری اطلاع تو اسرائیل کو بھی ابھی سٹنگر میزائل نہیں دیا گیا, وہ ان کو دیا گیا جس طریقے سے انہوں نے پھر سٹنگر میزائل کے ذریعے سے جہاز گرانے شروع کیے ہیں. بے بس ہو گیا روس, سوچنا پڑا اسے اپنی پوری اسٹریٹجی پر. بہرحال آپس کے کنفلکٹ کا معاملہ اور ہے. امریکہ کو ایک بدلہ چکانا تھا, اسکوئر کرنا تھا حساب اپنا ویتنام والا, تو اس نے کیا. امریکہ تو ہمیشہ دو گھوڑے رکھتا, تو ظاہر بات ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ اگر ہو رہی ہو تو ہر شخص جو ہے وہ داؤ تو لگاتا ہے تکڑے گھوڑے پر. تو امریکہ بھی اگر یہ نہ دیکھتا کہ افغان جو ہے یہ تکڑے گھوڑے کے کام دے سکتے تو داؤ نہ لگاتا, وہ کسی اور ذریعے سے رشیا سے اپنا حساب چکاتا. لیکن پہلے افغانوں نے ثابت کر دیا, ابتدا جو انہوں نے کیا نہتے چلی کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ان سے ہتھیار چھینے. پھر وہ مارکیٹ میں گئے ہیں ورلڈ مارکیٹ میں, تو کوئی انہیں بیچنے کو تیار نہیں تھا ہتھیار, کہ بھائی پیسہ دے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار یہاں سے خرید دے, کسی کوئی ہتھیار دینے کو تیار نہیں. اس کے بعد انہوں نے ہتھیاروں کے ڈھیر کے ڈھیر دے دیے ان کو, کیا ہو اس لیے کہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ دے کین فائٹ. بہرحال یہ جو معاملہ پہلا نتیجہ ہے, ہم دور نہ نکل جائے, قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت, فطرت کی قوتوں کی پہم تصحیح اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا, اور دوسری طرف پھر میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے کر دوں, سب سے پہلے اس رینائسنس کے بعد یا اسی کے دور میں صفایا ہوا ہے ہسپانیا کا, اور اس کے بعد ہماری بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کے کچے گھروندوں کے مانند بیٹھے چلے گئے. ہندوستان, اس سے آگے سارے جزائر شرق الہند, جاوا, سماٹرا, یہ سب جو اب انڈونیشیا ملائیشیا کہلاتے, سب دیکھتے دیکھتے کہ جیسے کہ سیلاب آتا تو کچے گھروندے جو ہیں بچے بناتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. دوسری طرف یہ ہے مور امپورٹنٹ, دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سکوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابل اتفاق ہے مادہ ہے نہ کہ روح, اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات. یہ ہے در حقیقت وہ وشو سرکل جس کو کہتے ہیں آپ. ایک برائی سے ایک نتیجہ نکلا, اس نے اس برائی کو اور تقویت دی, اس سے اور نتیجہ نکلا اور برائی اور جو ہے تقویت, وشو سرکل. کہ پہلے یہ غلطی ہوئی کہ یہ ہے اصل شے, وہ تو ایسے ہی ہے جی, ٹھیک ہے, فلسفی بیٹھے رہے اپنے کرتے رہے جو انہوں نے ذات و صفات کے بارے میں ہے, صفات ذات حق حق سے جدا, یا عین ذات, صفات کو عین ذات مانا جائے یا زائد بر ذات مانا جائے, کیا کریں, اسی پر لمبی چوڑی کتاب, مسئلہ حل ہوا ہی نہیں. آخری فیصلہ جو ہے اہل سنت کا وہ یہ کہ نہ وہ عین ذات ہے نہ زائد بر ذات ہے, لا عین ولا غیر, اب سمجھ میں آئے تو مانو نہ آئے تب بھی مانو, لا عین ولا غیر. بارہ ان مسائل کے اندر انسان الجھا رہے. جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسی میں, بلکہ میں بہت ہی کروڈ ورڈ میں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے استنجے کے ڈھیلے گنتے رہ گئے, اور تو بہت گئے. اب یہ گویا کہ ایک ان کو مزید تقویت تھا اس نقطۂ نظر کا, اور استحکام ہو گیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں یہ ہیں, کائنات, روح, مادہ, روح, اور وہ یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ کہ اس سے مزید مستحکم ہوا وہ نقطۂ نظر کہ جو اس مغربی تہذیب کا اصل انڈر لائن پرنسپل ہے, جو اصل میں اس کا ایک نقطۂ نظر ہے, زاویہ نگاہ ہے. اب آپ حضرات اسی پر آج اتفاق کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.